بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين درود بجيغا محمد وعلى محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کے فرزند یعنی حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو عین اسی ایام میں جو ہے ایک سورج گرہن ہوا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں حادثات جو ہیں آپس میں کوئی لنک رکھتے ہیں, کوئی ربط رکھتے ہیں. لوگ یوں سوچنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم طاری ہوا ہے جس کا اثر جو ہے اس نیچر پر آ رہا ہے, اس طبیعت پر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سورج گرہن رخ پایا ہے. جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. نبی اکرم نے اس تفکر کو دور کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ گئے اور اعلان کیا کہ یہ دونوں ایونٹس آپس میں جدا ہیں, یہ دونوں حادثات آپس میں جدا ہیں, ان کو مکس نہ کیا جائے. اگر ہم پہلی نظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا موقع تھا دین کی ترویج کے لیے, لیکن نبی اکرم جانتے تھے کہ مجھے ایک صحیح تفکر کی بنیاد ڈالنی ہے, وہ کسی غلط بنیادوں پہ اس کی اینٹیں نہیں رکھی جا سکتی. تو شروع سے ہی انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے ہمیں, ہم سب کو, کہ صحیح بنیادوں پہ اپنے شعور کو آگے بڑھائیں. قرآن کریم اور اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد روایات میں ہمیں تفکر اور تدبر کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے. یعنی شاید حتیٰ مثلا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی یعنی جناب ابی ذر, ان کے بارے میں ہے کہ جہاں جناب سلمان کے بارے میں آیا ہے کہ منی اہل البیت یا منا اہل البیت, اس طرح ان کے بارے میں بھی آیا ہے. اور ان کے بارے میں ایک بات جو نقل ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی اکثر عبادت جو ہے وہ تفکر تھی, سوچتے تھے. تو اسی تفکر کے سلسلے کی ایک جو کڑی ہے اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کریں تو صبح سے لے کے رات تک جو بھی 24 گھنٹے ہیں اس میں ہم مختلف قسم کے ارادے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے چھوٹے ڈیسیجنز ہوں یا بڑے ڈیسیجنز ہوں. چھوٹے ڈیسیجنز کیسے؟ مثلا فرض کریں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کب اٹھنا چاہیے, اٹھنا بھی چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے, آج آفس یا اسکول کی میں چھٹی کروں یا سوتا رہوں یا کیا کروں. اس طرح سے آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز ملیں گے, میں اس دکاندار سے سامان خریدوں یا اس دکاندار سے, میں اس راستے کو اختیار کروں یا اس راستے کو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. بڑے ڈیسیجنز کیسے؟ جیسے آپ کہیں دوست کا انتخاب. دوست کا انتخاب ایک بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے. اسی طرح آپ کہیں کہ شریک حیات کا انتخاب, یہ ایک بڑا ڈیسیجن ہے. کیریئر کا انتخاب, یہ ایک بڑا ڈیسیجن ہے. تو زندگی جو ہے وہ انہی ارادوں میں خلاصہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کیسے ڈیسیجنس لے رہے ہیں, اچھے لے رہے ہیں برے لے رہے ہیں. اسی میں مثلا میری اور آپ کی جو ہے وہ زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ڈیسیجنس ہم لے رہے ہوتے ہیں یہ کسی کرائٹیریا یا کسی معیار کے بنیاد پر لے رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں ایک چھوٹے سے ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں. مثلا گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اشیاء خوردونوش سامنے ہیں یہ میزبان پہلے لے یا مہمان پہلے لیں؟ شروع کون کرے؟ ایک نظر یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں مہمان کو پہلے لینا چاہیے. اچھا اس کی بیسس کیا ہے؟ اس کی بیسس ہے کہ مثلا جنرلی لوگ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے سوسائٹی میں، یہ ہو رہا ہے مثلا. اچھا جو لوگ کہتے ہیں مثلا میزبان کو پہلے لینا چاہیے، مثلا ممکن ہے وہ کہیں کہ بھائی خدا نے کہا اس طرح سے. تو ایک یہاں پہ ایک چیز اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بہتر جانتا ہے کہ کس معیار پہ ڈیسیجن لینا چاہیے. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اس نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم خود اس کو سالو کریں، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اس نے خود روشن کیا ہے ہمارے لیے. مثلا جہاں پہ کسی چیز میں صرف محض نقصان تھا اس چیز کا حرام کا ہے. ممکن ہے ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے مثلا ہو سکتا ہے اس میں کوئی گنجائش ہو، مجھے جو ہے وہ مجھے تو صحیح لگ رہی ہے، لیکن پروردگار عالم جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے پورا یہ نظام ہم سب کے لیے مقرر کیا ہے، اس نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نہیں اس میں جو ہے صلاح نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہماری جو ویلیو ہوتی ہے وہ اسی اس پر ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو بھی ڈیسیجنس لیے ہیں وہ کیسے لیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. اب یہ یوں کہنا چاہیے کن معیارات پہ یہ ڈیسیجنس لیے گئے ہیں. آیا اہل بیت کے دیوے معیارات پہ ڈیسیجنس لیے گئے ہیں؟ چاہے وہ زندگی کے کسی چھوٹے سے ایشو کے بارے میں ہی کیوں نہ ہوں. البتہ اہم وہی ہوتے ہیں جو بڑے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بھی اسی کا ہی دوسرا رخ ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں خدا کے دیے ہوئے معیارات پہ زندگی گزاری ہے تو ہم متقی کہلائیں گے آسان لفظوں میں. یعنی حرام سے اجتناب کیا ہے، واجبات کو انجام دیا ہے، اور حرام اور واجبات صرف فردی ایشوز میں نہیں ہیں بلکہ ایک اس کا دائرہ وسیع ہے، فردی سے ہوتے ہوئے اجتماعی اس میں آتا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو تقویٰ اٹ سیلف جو ہے وہ وہی اس اطاعت کا ہی ایک سکے کا دوسرا رخ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے کبھی خود تقویٰ کے نام سے یاد کیا ہے اور کبھی جو ہے وہ اطاعت کے عنوان سے یاد کیا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون یا لعلکم ترحمون، اطاعت کرو خدا کی رسول کی کہ شاید تم پر رحم ہو. اچھا بہت ایک الگ سی ٹون لگتی ہے اس آیت میں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تقویٰ کا معمولاً جو ایک اسپیکٹ یا اطاعت کا جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر فردی عنصر کو گھیر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک اس کا اہم حصہ جو ہے وہ اجتماعی ہے. مثلا فرض کریں اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں. ایک اگر فرض کریں سوسائٹی میں کوئی بیماری آئی ہے، اب اس کے دو راستے ہیں، یا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، دوسرا راستہ یہ کہ وہ لوگ جو خود جنہوں نے سپر پہنی ہے، جنہوں نے اپنے لیے حفاظتی اقدامات کیے ہیں، وہ میدان میں اتریں اور درین حال کے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے دوسروں کو اس بیماری سے نجات دینا ہے. اور ظاہر ہے ایک عاقل انسان اسی دوسرے راستے کو پریفر کرے گا تاکہ سوسائٹی جو ہے کسی بہتری کی طرف آئے. تو تقویٰ بھی اسی طرح سے، تقویٰ وہ سپر ہے جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اتر کے جو برائیاں ہیں اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی صرف فردی اسپیکٹ نہیں ہے، مثلا میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، یا اور دوسرے فردی کام انجام دے رہا ہوں، وہ کام اپنی جگہ ضروری ہیں، بلکہ ایک اجتماعی پہلو بھی اس کا ہے۔ تو اسی آیت کی طرف اگر ہم آئیں، اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون، آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اطاعت کرو تم اللہ کی، رسول کی، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، ہاں، یہ سب چیزیں پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ تصور تھا، اور ممکن ہے یہ تصور شاید بہت زیادہ پایا بھی جاتا ہو، کہ جو خدا سے رحمت کی طلب ہے وہ شاید تب کی جاتی ہو کہ جب ہم سے کوئی لغزشیں ہوں اور ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے خدا سے جو ہے مثلا ایک طرف ہمارے پاس نیک اعمال کی کمی ہے، اس کا نیم البدل چاہتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں بھائی ہم پر رحم کر۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایک گناہگار شخص جو ہے وہ ضرورت مند سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا سے مثلا رحمت کی طلب رکھے۔ یہاں پہ جو آیت وہ ہمیں تذکر دلا رہی ہے کہ وہ تو ہے ہی ہے، بلکہ جو شخص اطاعت کر رہا ہے، اطیع اللہ والرسول، جس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ایک متقی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ اپنے وظائف پر قائم ہے، اپنے وظائف کو انجام دے رہے، تب وہ خدا سے امید رکھے کہ ہاں انشاءاللہ مجھے خدا رحم کرے گا۔ اچھا، یہ اطاعت جو ہے جیسا کہ پہلے بھی گزرا، یہ صرف فردی زاویے سے نہیں دیکھ رہے ہم اس کو، بلکہ ایک بڑے پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں، اجتماعی جو ہم پر ذمہ داری بنتی ہیں اس میں بھی اطاعت آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا جب مومنین کی صفات کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم نے ایک جگہ یوں ارشاد کیا ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی جب آسان لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اپنے کسی بھی اختلاف اور اس کو لے کر، اور جب ان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، اب چاہے ان کے حق میں کیا گیا ہو چاہے ان کے حق میں نہ کیا گیا ہو، تو اپنے دلوں میں کسی قسم کا خلل نہیں پاتے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، بالکل تسلیم، بالکل تسلیم محض ہے۔ اسلام کے دوسرے معنوں میں معنی بھی یہی ہے کہ یہ تسلیم اللہ ہے، جو شخص اسلام لے کر آیا ہے یہ خدا کے آگے بالکل تسلیم ہے۔ کسی نے آ کے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، درود بھیجیے گا، سے پوچھا کہ جناب سلمان فارسی کو یہ جو رتبہ ملا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں ہی قرار دیا گیا انہیں، سلمان و منی اہل بیت، اہل البیت یا منا اہل البیت، جو بھی تعبیر آئی ہے، یہ اس کی کیا، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو ہم صادق علیہ السلام نے چند چیزیں بتائیں، جس میں سے ایک جو اہم تھی، جو اس وقت مورد بحث ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی خواہشات کو علی علیہ السلام کی خواہشات قرار دے دیا تھا، یعنی جو بھی سوچتے تھے، جو بھی چاہتے تھے زندگی کے کسی بھی امور سے متعلق، وہ یہ دیکھتے تھے کہ علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں، علی علیہ السلام کی کیا نظر ہے۔ یہ سب سے اہم ایک ان کی خوبی تھی، جس کی وجہ سے اہل بیت نے انہیں یہ درجہ دیا۔ اچھا، اگر ہم اپنی دوسری معلومات جو بھی ہم نے بچپن سے سنی ان سب کو جوڑنا شروع کریں، سب ایک پزل کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا شاید میں نے اور آپ نے سنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سے ایک حدیث ہے کہ بہترین لوگ ہم میں سے وہی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. یعنی صرف میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ایک تھوڑے سے بڑے سرکل میں آ کے دیکھ رہا ہوں گھر والوں کے ساتھ بھی کہ گھر والوں کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے. اچھا یہ بہت ہی اطاعت کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے. ایک دفعہ ایک صحابی کی تدفین ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس صحابی کی قبر پہ پہنچے. ابھی تدفین جاری تھی, اب جس اہتمام کے ساتھ پہنچے تو کسی نے وہاں پہ ایک جملہ بولا کہ بھائی یہ شخص تو بھائی جنتی ہوگا جب نبی اکرم اس کی تدفین پر آ رہے ہیں, اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ. مثلا شاید انہوں نے اس وقت کوئی چپل یا ایسی کوئی چیز بھی نہیں پہنی تھی. تو جب یہ جملہ نبی اکرم نے سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جلد بازی نہیں کرو, اس شخص پر ابھی عذاب ہو رہا ہے فشارِ قبر کا. اچھا جب ریزن پوچھا گیا بھائی کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا, یہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا. تو نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا بندے متعال نے جو ہمیں ایک 24 گھنٹے کا ایک جو دستور العمل دیا ہے جس کو ہم دین سے یاد کرتے ہیں, ایک کرائٹیریا آف ڈیسیجن میکنگ جو دیا ہے جس کو ہم دین کے نام سے یاد کرتے ہیں, یہ اس پہ ہمیں 24 گھنٹے پہ عمل کرنا ہے, تب جا کے ہمیں مطلب رزلٹس ملنا شروع ہوں گے. سورہ آل عمران کی یہ 132 آیت تھی, اتی اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اگر ہم 133 آیت پر آئیں یعنی اگلی آیت پر, وسارعوا الی المغفرہ, یعنی مغفرت کی طرف, اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف تیزی سے بڑھو. اب اس آیت پہ اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں تو کچھ نتائج پہ پہنچتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اب پروردگار عالم ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے یعنی اس کی طرف تیزی سے بڑھو. اب تیزی سے کس چیز کی طرف بڑھیں, ہم اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں ہم تیزی سے کن چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم بہت ساری مادی اغراض یا مادی فوائد رکھنے والی چیزوں کی طرف تو بڑھ رہے ہیں. مثلا فرض کریں کوئی کہے مال و دولت جمع کرنے میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح الا ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم ایک دوسرے پہ ایک کمپٹیشن ہے, ایک مقابلہ ہے, لیکن خدا جو ہے ہمیں کسی اور چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز تمہارے شایان شان ہے, یعنی اگر موجودات کی بات کریں تو پروردگار عالم کے وجود کے بعد جو سب سے عظیم وجود ہے وہ انسان کا وجود ہے. اب جو چیز اس کے شایان شان ہے وہ کیا ہے, وہ خدا کہہ رہا ہے مغفرت کی طرف بڑھو. اب مغفرت کے معنی کی طرف آتے ہیں, مغفرت کیا چیز ہے؟ ایک غلط معنی جو ایگزسٹ کرتا ہے جس کی طرف یہاں پہ آیت اللہ خامنہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر میں نے جو ہے مثلا کسی کا کوئی کام خراب کر دیا ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, اب میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے عذر خواہ کرتا ہوں, اور اسی کو جو ہے مثلا میں خدا پہ رکھ لوں کہ بھائی خدا نے جو ہے مثلا مجھ سے کچھ چاہا تھا اور میں نے وہ انجام نہیں دیا ہے, میں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے صحیح سے پرفارم نہیں کی ہے, اور اب جو ہے میں خدا سے جو ہے مثلا ایک معذرت خواہی کر رہا ہوں, ایک اس ٹائپ کا تصور ہے. آیت اللہ خامنہ کا کہنا ہے کہ بھائی یہ تصور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح تصور کیا ہے وہ ہم اگر خود غفران یا مغفرت جو لفظ ہے اس کے معنی پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے صحیح معنی ہیں کسی خلا کو پر کرنا، غفران کے معنی ہیں کسی خلا کو پر کرنا. مثلا فرض کریں کسی کے جسم پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے، اب یہ جو زخم ہوا ہے یہ جو ایک خلا ایجاد ہوئی ہے، اب اس کو جو ہے کسی مرہم کے ذریعے پر کیا جاتا ہے. یہی چیز مثلا روح کے بارے میں بھی ہے. مثلا اگر ہم روح سے اس کو مطلب ایک کمپیئر کرنا چاہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کی روح پر جو ہے ایک طرح سے ایک وار ہوتا ہے، ایک سیاہ وار ہوتا ہے. ایک روح طرح ایک طرح سے دوسرے معنی میں کہا جائے زخمی ہوتی ہے. ایک طرف اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں، دوسری طرف فرض کریں اگر کوئی ایک مقصد کی طرف چل رہا ہے، مثلا ہائی وے پہ کوئی کراچی سے فرض کریں حیدرآباد جا رہا ہے، کسی اور اس کو مطلب کہا گیا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم پیریڈ میں تمہیں یہ ڈیسٹینیشن طے کرنی ہے، اب یہ کسی پوائنٹ پر آ کر جو ہے بے جا توقف کرتا ہے، رک جاتا ہے اور تھوڑی دیر مثلا فرض کریں کہ ایک نیند کا جھونکا آ جاتا ہے اسے اور سو جاتا ہے. اب اس نیند کے جھونکے یا بہرحال آپ یہ کہیں کہ بیجا جو رک گیا ہے، کہ بہرحال اس کو کہا گیا تھا کہ یہ تمہیں پورا کرنا ہے اتنے ٹائم پیریڈ میں، تو اب اس کو اگر پورا کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا کہ جتنا ٹائم بچا ہے، یعنی فرض کریں 10 منٹ کے لیے سو جاتا ہے اور ٹائم بھی بہت ہی لمیٹڈ تھا، اب اس کو اگر پورا کرنا ہے تو اسپیڈ کے ساتھ جرنی طے کرنی ہوگی، اسپیڈ کے ساتھ باقی کا فاصلہ طے کرنا ہوگا، ایک تیزی سے دوڑ لگانی ہوگی. اب یہاں پر جو غفران کے معنی ہیں وہ بھی اسی طرح سے کہ مغفرت یعنی کیا ہے، یہ جو روح زخمی ہو چکی ہے ان زخموں کو پر کرے انسان اور اس طرح سے اس بندگی کی دوڑ میں آگے نکلے. یعنی یہ جو اس نے ٹائم ضائع کر دیا ہے، یہ جو اس نے روح زخمی کر دی ہے، اس سے تقاضا یہ تھا کہ اس کو بہت کمالات کے درجوں پہ پہنچائے. اچھا بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، ظاہر ہے آئمہ معصومین علیہ السلام جس کمال کے درجے پر ہیں اس تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا، البتہ ہمیں ہمتیں بھی اپنی بلند رکھنی چاہیے کہ ہم اس کے قریب قریب پہنچیں، حتیٰ جنت میں ان کے ہمراہ قرار پائیں. امام زمانہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اللہ شریف کسی نے اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر اس طرح سے ان سے رابطہ برقرار کر لیا تھا کہ امام نے اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا مقام. اچھا یہ شاید میرے جیسا شخص ہوتا تو شاید اسی پہ ہی خوش ہو جاتا، لیکن یہ شخص ہوشیار تھا، وہاں اس کی ہمتیں بلند تھیں. اس نے پلٹ کے پوچھا آپ ہوں گے یہاں پہ؟ ظاہر ہے جنت میں درجات ہیں، سب ایک جگہ نہیں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی جنت جس میں آپ نہ ہوں. اچھا یہ ہمتیں بلند ہونا بہت اچھی بات ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کی مدد کی تھی ایک ایسے پوائنٹ پر زندگی کے ایک ایسے حصے پر جب واقعاً جو ہے ایک کرٹیکل لمحہ تھا، تو اب جو ہے مجھے اس کا ریٹرن چاہیے. اب اس زمانے میں ظاہر ہے کوئی ورائٹی نہیں ہوتی تھی بزنس میں، یہی ایگریکلچر اور اسی ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میرا ایک مجھے جو ہے مثلاً 20 بیڑ دے دیں، اور کتنے بیڑ دے دیں، اور اس طرح سے کوئی آپ بزنس سیٹ کر دیں. بہرحال کسی طرح سے اس کا بندوبست ہو گیا اور وہ شخص چلا گیا. تو نبی اکرم نے اس سے کہا کہ اس کی ہمت جو ہے اس بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون کی طرح بھی نہیں ہے. اس طرح سے کوئی بات کی تو لوگوں نے پوچھا بھائی وہ کیا قصہ ہے؟ تو نبی اکرم نے وہ قصہ بتایا. نبی اکرم نے کہا کہ جناب موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ جائیں اس بوڑھی خاتون سے ملیں اور وہاں پر جو ہے ان کو ایک وہ ایڈریس بتائے گی جناب یوسف کی قبر کا. یہ جناب یوسف کے جنازے کا ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں. اب خدا کی ہدایات تھیں, اس کے مطابق جناب موسیٰ نے عمل کیا اور وہاں پہنچے. اس عورت نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ایڈریس بتاؤں گی. اب جناب موسیٰ ایسے ہی قبول نہیں کر سکتے تھے شرطیں, خدا کے نبی تھے, عاقل انسان تھے, لیکن ان کو اس کی بھی ہدایت ہوئی کہ قبول کر لو. اس نے شرط کیا رکھی؟ اس نے شرط یہ رکھی کہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ ہونا ہے. تو نبی اکرم نے کہا کہ یہ جو شخص آیا تھا اس نے صرف ایک یہ جو لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تھا, یہ آپ کہیں 60-70 سال کی زندگی یا ممکن ہے اس سے بھی کم, اس نے صرف اسی کے بارے میں چاہا, یہ کچھ پڑھ کے چاہتا, اس بنی اسرائیل کی اس بوڑھی خاتون کی طرح کاش چاہتا. تو ہم لوگوں کو اپنی ہمتوں کو بلند رکھنا چاہیے. ہمت کی بلندی کے لیے ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارو الی المغفرہ, یعنی مغفرت کی طرف دوڑو. یعنی کس چیز کی طرف دوڑو؟ یعنی یہ جو مثلا میری روح پہ جو میں نے اس کو سیاہ کیا ہے گناہوں سے, یہ جو میں مجھے جو مقصد تھا کمال الہی پہ پہنچنا, اب اس کو مجھے اب تیزی سے سفر طے کرنا ہوگا. اب اطاعت میں مجھے تیزی سرعت دکھانی ہوگی. اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں, بالکل 134ویں آیت ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد والے محمد. 134ویں آیت کے شروع میں اس طرح سے کہا جا رہا ہے الذین ينفقون فی الذرا والذرا. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. جو لوگ انفاق کرتے ہیں, کس میں انفاق کرتے ہیں؟ جو ہر حال میں انفاق کرتے ہیں, چاہے خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں. اچھا, اب یہاں پہ انفاق کے معنی کو بھی مقام معظم رہبری ایکسپلین کر رہے ہیں. انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق اسے کہا جاتا ہے, انفاق اس طرح خرچ کرنے کا نام ہے جس کے ذریعے کسی کی کوئی حقیقی ضرورت پوری ہو جائے, کوئی خلا پر کی جائے. مثلا فرض کریں میں جا کے کسی پیٹ بھرے کا پیٹ بھرنا چاہوں, تو میں نے سوسائٹی کے کسی گیپ کو فل نہیں کیا ہے. مثلا فرض کریں کہیں پر ایسی دعوت کی جا رہی ہے, ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے جو خود اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ بریکٹس میں عرض کرتا چلوں, وہ جو کسی صلے رحم کی بنیاد پر دعوت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ رشتہ دار اور اقارب کو جو ہے بلایا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے مثلا صلے رحم کا ایک عنوان آ رہا ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن ہاں, وہاں پہ بھی اگر افراد و تفریح ہو رہی ہے پھر وہ اپنی جگہ کوشچنیبل ہے. لیکن بہرحال کہیں پر اگر اس طرح سے مثلا فرض کریں کسی مرحوم کے لیے انفاق کیا جا رہا ہے, انفاق کیا جا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, کھانا کھلایا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے جو خود کھا سکتے ہیں آرام سے, کوئی ممانعت نہیں ہے. تو قرآن کریم جو ہے اس کو انفاق نہیں کہہ رہا ہے جو سوسائٹی کے کسی گیپ کو فل کرے. مثلا یہی مرحوم کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتا تھا, مثلا کسی کوئی لڑکی جو جس کا جہیز کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایک سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے. الا ماشاء اللہ سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں، کوئی آ کے وہ حل کرتا ہے، تو یہ انفاق کے دائرے میں آ رہا ہے. اس کو قرآن کریم نے انفاق سے یاد کیا کہ جہاں پہ آ کے ہم لوگ سوسائٹی کے کسی گیپ کو فل کر رہے ہوں. ایک جگہ کسی کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور کچھ کھجور کے سمجھے ایک اسٹوریج ہوتا ہے، اس کو انفاق کیا جا رہا ہوتا ہے. اب نبی اکرم کہتے ہیں کہ اچھا جب یہ سب کچھ تقسیم ہو جاتا ہے اس کے بعد آخر میں جب صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دو کھجوریں بچتی ہیں، تو نبی اکرم کہتے ہیں اے کاش یہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں یہ ایک دو کھجوریں انفاق کر دیتا، یہ ساری کھجوروں سے بہتر تھا. یعنی کیا؟ انسان جو اپنی زندگی میں عمل انجام دے رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرنے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتا ہے صحیح ہے، اگرچہ وہ بھی اس کو پہنچتا ہے لیکن اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی. خیر، تو ہم لوگوں کو خدا توفیق دے کے اسی دنیا میں سرمایہ جمع کریں اس آخرت کے لیے. خیر، واپس اس آیت پر آتے ہیں. تو انفاق کو جو ہے اس طرح سے معنی کیا جا رہا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو اپنی تنگ دستی اور خوشحالی میں انفاق کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کے گیپ کو فل کرتے ہیں. اور آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کاظمین الغیظ، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، محمد والے محمد، والکاظمین الغیظ، صحیح تلفظ یہ ہے. تو اب یہاں پہ کیا کاظمین الغیظ کا مطلب کیا ہے؟ کاظم کہتے ہیں غصے کے پی جانے والے کو. اب اسلام میں کیا غصے کی مذمت ہے؟ کمپلیٹلی مذمت نہیں ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مذمت نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہاں پہ جب ایسا کہا گیا ہے کہ غصہ دکھاؤ. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی دوسری آیت میں جو کہا جا رہا ہے اشد علی الکفار، یعنی کفار کی نسبت جو ہے وہ شدید رہو. اب کل 8 شوال ہے، اس کی مناسبت سے بھی اچھا ذکر ہو جائے. مثلا اگر ہم آل سعود کی نسبت جو ہیں وہ جو بھی انہدام جنت البقیع کا عمل تھا اس کی نسبت جو ہے ہم غصے کو پی جائیں، نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جس میں غصے کو پینا ہے. یہاں پہ غصہ دکھانا ہے، ایک غلط کام ہوا تھا، ایک ظلم ہوا تھا. آیت کا یہ وقت کم ہے، میں جلدی سے بس آگے پڑھوں. والعافین عن الناس، یعنی پچھلی آیت میں آ رہا ہے الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصے کو پی کر عقل کی بنیاد پر فیصلہ لیتے ہیں. مومن وہ ہے جو عقل کی بنیاد پر فیصلہ لے. یہاں پہ دوسرا حصہ آ رہا ہے کہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اچھا، کن لوگوں سے؟ جو عمدن دشمنی کرے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو عمدن دشمنی کرے اسے درگزر نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاں پر کسی غلطی کی بنیاد پر کچھ ہو جائے تو وہاں پہ درگزر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ آیت کا اگلا حصہ تھا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد. اور آیت کے آخر میں آ رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور خدا نیک کام کرنے والوں کو جو ہے ان سے محبت کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور اصطلاح ہے، ایک اور ٹرم ہے، ایک اور لفظ ہے، ایمان، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو کچھ اس وقت پہ آتے بیان ہوئیں وہ بھی اسی کا ایک طرح سے مقدمہ تھی. اس کو سمجھنے کے لیے سورہ حج کی آخر کی دو آیات کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا مقدمتاً عرض کرتا چلوں، قرآن کے طرز تفکر کے مطابق ایمان یا مومن اس کا تقاضا جو ہے، یعنی مومن اس پر اپلائی ہوگا یا ایمان لانا تب صدق کرے گا جب عمل کے ہمراہ ہو. یعنی صرف دل سے ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، میرے پاس ایک انفارمیشن آ گئی، میں نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی مثلا خدا ہے، نبی ہے، بلکہ یہ دل سے اتر کے اعضاء و جوارے میں نظر آئے، ریفلیکٹ ہو. ورنہ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر شیطان جو ہے شاید سب سے پہلا مومن تھا. کیوں؟ اتنے سالوں سے وہ عبادت میں مشغول تھا، خدا پہ اعتقاد رکھتا تھا، وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو یعنی کچھ حد تک معرفت تھی. لیکن یہ جو ایمان ہے، یہ زندگی کے جب وہ دو راہے پہ قرار پایا کہ جہاں پہ اس کو انتخاب کرنا تھا کہ سجدہ کرے یا نہ کرے، وہاں پہ اس ایمان نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یعنی ایمان وہ ہے جو انسان کو حرکت میں لے کر آ جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ایمان کو عمل صالح کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. یعنی اگر ہم مومن ہیں تو اس کا ایک، یعنی سکے کا دوسرا رخ، ایک احساس ذمہ داری ہوگی اپنی نسبت، معاشرے کی نسبت. اور اگر احساس ذمہ داری نہیں ہو رہی اپنی نسبت بھی، یعنی میں بس جیسے جی چاہ رہا ہے میری زندگی گزارنے کا، میں زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر مجھے شک کرنا ہوگا کہ میں مومن ہوں بھی کہ نہیں. اچھا ہم اس چیز کو بعض جگہ صحیح اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں ہم ابو لہب کو مومن نہیں کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی خدا ہیں، اس کو بھی پتا تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، چھوٹی موٹی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں ہے. لیکن صرف یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہونا ہم کافی نہیں سمجھ رہے، ہم ابو لہب کو مومن نہیں کہہ رہے. یا اسی طرح سے امر آس کی اگر بات کریں، اگر دل کی حد تک کسی بات کی پہچان کافی ہوتی تو امر آس کو بھی ہم مومن کہتے. امر آس کون ہے؟ امر آس وہ ہے جس نے واقعہ غدیر یا تو خود دیکھا ہے، اگر دیکھا نہیں ہے تو دوسروں سے کم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس کو ملی ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ اسے یقین ہے کہ بھائی اس طرح سے ہوا تھا، لیکن ہم اس کو مومن نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اگر وہ ولایت علی کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس کی یہ قبول کرنا کچھ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے. یہ شخص وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ وہ امام علی کی بیعت کرتا، انہی کے خلاف جنگ نہیں کرتا. تو یہاں پہ اس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب اس چیز کو درک کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے جو احساس ذمہ داری لے کر آئے، جس کا ایمان جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہمراہ ہے. اچھا اگر ایمان جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہمراہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ذمہ داری کے ساتھ ہمراہ ہے تو پھر وہ نتیجہ بخش ہوگا. یعنی پروردگار عالم نے جو مومن کے لیے باتیں کہی ہیں وہ ساری باتیں پھر آئیں گی. مثلا سورہ انعام میں اس طرح سے کچھ یاد کیا جا رہا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ایک قید پروردگار عالم لے کر آیا ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے مکس نہیں کیا ہے اپنا ایمان کسی قسم کے ظلم سے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم الام، ان کے لیے امن ہے، وہم محتدون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. اور اسی طرح سے جہاں پر بھی مومن کی کامیابی کا ذکر ہے، اور الا ماشاء اللہ اس طرح سے ہماری روایات اور آیات میں مومن کے بارے میں ذکر ہے. حتیٰ حدیث میں شفاعت بھی اس طرح سے آئی ہے کہ شفاعت اس کے لیے جو کچھ جد و جہد تو کرتا ہو. ایک موقع پر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے کو کسی نے بہت ہی عبادت اور گریہ وزاری میں مشغول دیکھا، تو امام سے کہا کہ بھائی آپ کے جو اجداد اتنے مقدس شخصیات رہے ہیں تو آپ کیوں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آسان لفظوں میں کہوں تو امام وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے مثلا میرے والد اور میری مثلا والدہ کی باتیں چھوڑو، الجنت للمتقین، جنت جو ہے وہ اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے. تو اب اس چیز کے پیرائے میں ہم میں صرف ان دو آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس ڈسکشن کو جو ہے وہ یہیں پہ تمام کرتا ہوں. دو آیت جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان لانے والوں، ارکعوا، ارکعوا یعنی رکوع کرو، واسجدوا سجدے کرو، واعبدوا عبادت کرو، واعبدوا ربکم یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا وافعلوا الخیر اور خیر انجام دو، لعلکم تفلحون شاید تم فلاح پا جاؤ. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ حج کی جو آخری آیت ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، ایک لمبی آیت ہے، میں صرف اس کا پہلا حصہ پڑھوں گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہوا اجتباکم، یعنی جہاد کرو خدا کی راہ میں جو جہاد کرنے کا حق ہے. یہ سب کس سے؟ مومن سے خطاب ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جہاد جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہے، ہر قسم کا جہاد شامل ہے، اور اس نے تمہیں انتخاب کیا ہے. اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اب جب کسی کو انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے، ورنہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی بلا وجہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہوا اجتباکم، یعنی تمہیں انتخاب کیا گیا ہے. یہ کسی بنیاد پر ہوگا، وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. تو ایک طرف جو ہے ہم اس طرح سے مثلا قرآن کریم کے تفکر کو دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہمراہ ہے، کہ یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا. تو جب اس طرح سے تلفظ کیا جا رہا ہے، تو جب اس طرح سے خطاب ہو رہا ہے کہ اتنا سنگین ہے، مثلا باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ مثلا اے ایمان لانے والو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو خدا کی، یعنی 24 گھنٹے کے جو زندگی میں ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم خدا کی اطاعت کریں، تو پھر معاملہ جو ہے کافی سنگین ہے. اب ظاہر ہے کہ اس امتحان اسی کا ہے کہ ہم وہ جو خدا کے دیے ہوئے معیارات ہیں، یعنی وہی دین الہی، اس کو اپنی زندگی میں عمل کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. یقیناً ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اسی لیے مثلا ایک طرف نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ خود پچھلی آیت میں جو سورہ آل عمران کی تھی اس میں ذکر ہوا کہ مغفرت کی طرف دوڑو، تو خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ مثلا، اور دوسری جگہ کہہ بھی رہے کہ من تابا و عمل صالحا، یعنی جس نے عمل صالح انجام دیا اور توبہ کی، یعنی توبہ کی بلکہ یوں کہنا چاہیے اور عمل صالح انجام دیا، تو خدا جو ہے وہاں پہ کہہ رہے کہ بھائی میں بخشوں گا پھر. تو ایک طرف جو ہے ہم نا امید بھی نہ ہوں، اور دوسری طرف جو ہے ہم اہل بیت کے دامن کو بھی نہ چھوڑیں. ایک حدیث میں اس طرح سے تھا کہ ہم اپنے ماننے والوں کے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور خوشی میں خوش ہوتے ہیں. حتیٰ اگر کوئی مریض ہے تو اس تو ہم بھی مریض ہوتے ہیں اس حد تک ہے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر واقعاً حقیقی معنوں میں ہم اس یہ غم ہمیں واقعاً ہو کہ ہمیں خدا کی اطاعت کرنی ہے, ہمیں اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے, اگرچہ اس میں لغزشیں بہت ہوتی ہیں, ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں, تو اس ہمارے اس غم سے کیوں نہیں اہل بیت ہماری مدد کریں گے جبکہ وہ خود اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.